ایران اور 5+1 کے ماہرین کے درمیان ویانا اجلاس میں پیش رفت، مذاکرات جمعرات کو بھی جاری رکھنے کا فیصلہ۔ کرملن ہاؤس میں روس کے صدر کا سالانہ خطاب، ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے حق کی ضمانت دیے جانے پر زور۔ امریکی مسلح فوج کے سربراہ کا دورہ افغانستان، اور کابل میں امریکی سفارت خانے کے قریب دھماکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران سے خبروں کے بلٹن کے ساتھ میں ہوں عظیم سزواری۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahedtv.ir، اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahedtv.ir۔ انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر دیکھ سکتے ہیں، urdu.sahedtv.ir/ios، urdu.sahedtv.ir/android، اور urdu.sahedtv.ir/live۔ لیجیے آپ تفصیل کے ساتھ خبریں، ملاحظہ فرمائیے۔ ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان مذاکرات کی ایرانی ٹیم کے رکن نے کہا ہے کہ جنیوا سمجھوتے کے تحت ویانا میں ماہرین کی سطح کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ جمعرات کو چوتھے دن بھی جاری رہیں گے۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے رکن نے کہا کہ ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان ماہرین کی سطح پر ویانا میں جو مذاکرات پیر کو شروع ہوئے تھے ان میں پیش رفت کو دیکھتے ہوئے آج بھی مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے رکن نے کہا کہ مذاکرات کی تفصیلات مذاکرات کے اختتام پر ہی بیان کی جائیں گی۔ ایک ایسے وقت جب ایران اور 5+1 گروپ کے درمیان ماہرین کی سطح پر ویانا میں مذاکرات جاری ہیں، روس اور چین کے حکام تہران کے دورے پر ہیں۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ روس اور چین کے حکام کے دورے تہران اور ایران اور 5+1 گروپ کے حکام کے درمیان ہونے والے آئندہ مذاکرات کے لیے ضروری ہم آہنگی پیدا کرنے کی غرض سے انجام پا رہا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے بھی ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں یورینیم کی افزودگی کے ایران کے حق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جنیوا سمجھوتے کے نتائج میں ایک یہ بھی ہے کہ پرامن مقاصد کے لیے یورینیم کی افزودگی کے ایران کے حق کو تسلیم کیا جائے۔ امریکی جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارٹن ڈیمپسی غیر اعلانیہ دورے پر افغانستان پہنچے ہیں۔ کابل سے ہمارے نمائندے کے مطابق امریکی فوج کے سربراہ جنرل مارٹن ڈیمپسی نے بگرام ایئر بیس میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ان خبروں کی تردید کی کہ وہ کابل واشنگٹن سیکیورٹی معاہدے پر صدر حامد کرزئی سے بات چیت کی غرض سے افغانستان آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کابل واشنگٹن سیکیورٹی معاہدے پر صدر کرزئی سے بات چیت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ جنرل مارٹن ڈیمپسی نے دھمکی دی کہ اگر صدر حامد کرزئی اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور سیکیورٹی معاہدے پر دستخط نہ کیے گئے تو بقول ان کے امریکہ افغانستان سے غیر ملکی فوجیوں کے انخلا کا فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر امریکہ سمیت غیر ملکی فوجیں افغانستان سے نکل گئیں تو بدامنی پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اس سے قبل امریکی وزیر دفاع بھی رواں ہفتے کے شروع میں کابل اور اسلام آباد کا دورہ کر چکے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکی حکام کابل واشنگٹن سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کے لیے صدر حامد کرزئی پر دباؤ ڈالنے کی غرض سے یک بعد دیگرے افغانستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ دریاسنا وائٹ ہاؤس کے نائب ترجمان ہوز یارنس نے بتایا ہے کہ امریکہ کابل واشنگٹن سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کے لیے مہلت بڑھانے پر تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر صدر حامد کرزئی 10 جنوری تک مذکورہ معاہدے پر دستخط کر دیں تو کوئی بڑا مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ واضح رہے کہ افغانستان کے صدر حامد کرزئی بارہا اعلان کر چکے ہیں کہ وہ ملک میں ہونے والے صدارتی انتخابات سے قبل اس معاہدے پر ہرگز دستخط نہیں کریں گے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے ایک بار پھر ایران کے پرامن جوہری حق کو تسلیم کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کرملن ہاؤس میں سالانہ خطاب کرتے ہوئے صدر ولادیمیر پوتین کا کہنا تھا کہ ایران کے جوہری معاملے کے حتمی حل کی غرض سے کیے جانے والے کسی بھی فیصلے میں ایران کے پرامن جوہری ٹیکنالوجی کے حق کی ضمانت دی جانا چاہیے۔ ایران اور 6 بڑی طاقتوں کے درمیان ہونے والے جنیوا معاہدے کا حوالہ دیتے ہوئے صدر پوتین نے کہا کہ ایران کے جوہری معاملے پر تعطل دور ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ معاملے کے حل کی جانب پہلا قدم ہے۔ صدر پوتین نے کہا کہ یہ بات ضروری ہے کہ ایک ایسے معاہدے کی جانب بڑھنے کی کوشش کی جائے جس میں ایران کے پرامن جوہری صنعت کو ترقی دینے کے ناقابل انکار حق کی ضمانت دی گئی ہو۔ انہوں نے یہ بات بھی زور دے کر کہی کہ ایران اور مغربی ملکوں کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے کے بعد یورپ میں نیٹو کے میزائل سسٹم کی تنصیب کا کوئی جواز باقی نہیں بچا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف نے کہا ہے کہ ایران کے میزائل اسرائیل کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بریگیڈیئر جنرل محمد علی جعفری نے یہ بات مغربی تہران میں نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ بریگیڈیئر جنرل محمد علی جعفری کا کہنا تھا کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اپنے میزائلوں کے رینج میں اضافہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس کام کی پوری صلاحیت موجود ہے، جبکہ ہمارے پاس موجود میزائل 2000 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جنیوا مذاکرات کے تعلق سے امریکی موقف کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ قائد انقلاب اسلامی کے بیانات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور دشمن پر کبھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف نے مزید کہا کہ اسلامی انقلاب کی بنیادیں تسلط پسندی اور سامراج کی مخالفت پر استوار ہیں، جس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جنرل محمد علی جعفری نے کہا کہ جب تک امریکہ کی سامراجی ماہیت ختم نہیں ہو جاتی، اس وقت تک اس کے ساتھ حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ اسلامی جمہوریہ ایران سے ہندوستان کو گیس کی برآمد کے معاملے میں دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے پر جلد دستخط کر دیے جائیں گے۔ نیشنل ایرانین آئل کمپنی کے اعلیٰ عہدیدار علی امیرانی نے ایران کے ساتھ تین ہندوستانی کمپنیوں کی گفتگو کی خبر دیتے ہوئے اس حوالے سے دونوں ملکوں کے درمیان جلد ہی باہمی تعاون کا معاہدہ ہونے کی امید ظاہر کی ہے۔ انہوں نے سمندر کے راستے سے ہندوستان کو گیس کی برآمد کے لیے پائپ لائن بچھانے کے معاملے پر ایک ہندوستانی کمپنی کے ساتھ مذاکرات کے موقع پر کہا کہ ایران سے گیس خریدنے کے معاملے پر تین ہندوستانی کمپنیوں کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں اور اس حوالے سے اتفاق رائے حاصل ہو چکا ہے۔ سمندر کے راستے ہندوستان کو گیس کی برآمد کے لیے سمندر میں پائپ لائن بچھانے کا تخمینہ تقریباً 4 سے 5 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں اس پائپ لائن سے روزانہ 3 کروڑ 10 لاکھ کیوبک میٹر گیس کی سپلائی ممکن ہوگی، جس کے بعد اس میں اضافہ بھی کیا جا سکے گا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں امریکی سفارتخانے اور نیٹو کے دفتر کے قریب ہونے والے زوردار دھماکے سے پورا علاقہ لرز اٹھا ہے۔ اس دھماکے کے بعد کابل میں امریکی سفارتخانے میں سیکیورٹی پوری طرح سے الرٹ کر دی گئی ہے۔ ابھی تک اس دھماکے میں ہونے والے ممکنہ جانی اور مالی نقصان کا اندازہ نہیں ہو سکا ہے۔ اس درمیان ارنا نے افغانستان کے قومی سلامتی کونسل کے ترجمان کے حوالے سے خبر دی ہے کہ دھماکہ کابل میں افغان سیکیورٹی فورس کے ہتھیاروں کے ایک ڈپو میں شارٹ سرکٹ کے نتیجے میں ہوا۔ افغان سیکیورٹی کونسل کے ترجمان نے کہا کہ یہ دھماکہ تخریبی یا دہشت گردانہ کارروائی نہیں تھی اور اس میں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ کابل میں گزشتہ 24 گھنٹے میں یہ دوسرا دھماکہ ہے۔ ادھر طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا ہے کہ بدھ کو ہونے والے دھماکے میں 10 جرمن فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان صدیقی نے کہا تھا کہ بدھ کو ہونے والے دھماکے میں کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے جماعت اسلامی کے رہنما عبدالقادر ملا کی پھانسی کی سزا کے خلاف درخواست مسترد کر دی ہے۔ بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی کے رہنما عبدالقادر ملا کو 1971 کی جنگ کے دوران جنگی جرائم کے ارتکاب کے الزام میں پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ منگل کو ان کے وکیلوں کی درخواست پر پھانسی پہ عمل درآمد کو آخری لمحات میں روک دیا گیا تھا۔ عبدالقادر ملا کے وکلا کا کہنا تھا کہ وہ سزا کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کریں گے۔ جمعرات کو عدالت عظمیٰ نے سزا کے خلاف درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش نے خبردار کیا ہے کہ عبدالقادر ملا کو پھانسی دے جانے کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ شام کے مشرقی صوبے دیر الزور میں 2 کار بم دھماکوں اور جھڑپوں میں متعدد افراد کے مارے جانے کی خبر ہے۔ شام میں سرگرم دہشت گردوں نے جمعرات کو صوبہ دیر الزور کے السائقہ نامی علاقے میں ایک فوجی اڈے کے قریب 2 کار بم دھماکے کیے۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ ان دھماکوں کے بعد دہشت گردوں اور شامی فوجوں کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی۔ البتہ ابھی تک ان جھڑپوں اور دھماکوں میں کتنے افراد مارے گئے ہیں اس کی صحیح تعداد کا علم نہیں ہو سکا ہے۔ شامی فوج نے اسی طرح ملک کے بعض اہم مغربی علاقوں پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق شامی فوج نے اپنی پیش قدمی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے حلب کے جنوب مشرق میں اسٹریٹجک اہمیت کے 7 گاؤں کو دہشت گردوں کے قبضوں سے چھڑا لیا ہے۔ شامی فوج نے ان علاقوں پر پوری طرح سے امن بحال کر دیا ہے۔ اس سے پہلے شامی فوج نے حلب کے 40 دیہات کو دہشت گردوں کے قبضوں سے آزاد کرا لیا تھا۔ شام میں ذرائع کا کہنا ہے کہ شامی فوج نے ایسے بہت سے دہشت گردوں کو ان علاقوں میں موت کے گھاٹ اتار دیا ہے جو عام لوگوں کے گھروں پر حملے کرتے تھے۔ ان کارروائیوں کے دوران دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں گولہ بارود اور اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ ادھر دمشق کے مضافات میں شامی فوج نے نبک شہر کے اطراف میں ریما نامی زرعی علاقے سے بہت سے دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے، جبکہ ریف دمشق ہی دوما، برزہ اور داریا میں شامی فوج نے بڑی تعداد میں دہشت گردوں کا قلعہ قمع کر دیا ہے۔ دوسری جانب دہشت گردوں نے ایندھن اور تیل تک شامی عوام کی رسائی کو روکنے کے لیے ایک بار پھر ہومس کی آئل ریفائنری پر میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ دہشت گردوں نے اس ریفائنری پر ایک ایسے وقت میں حملہ کیا ہے جب شدید سردی کے موسم میں شامی باشندوں کو ایندھن اور تیل کی شدید ضرورت ہے۔ شام کی وزارت خارجہ نے دمشق کے بارے میں خلیج فارس تعاون کونسل کے سربراہی اجلاس کے بیان کو مسترد کر دیا ہے۔
شام کی وزارت خارجہ نے خلیج فارس تعاون کونسل کے بیان کے جواب میں دمشق کے خلاف اس کونسل کے اجلاس کے اشتعال انگیز بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ شام کا بحران صرف سیاسی طریقے سے ہی حل ہو سکتا ہے۔ شامی وزارت خارجہ نے خلیج فارس تعاون کونسل کے اجلاس کے اختتامی بیان کو جھوٹ اور گمراہ کن قرار دیا اور کہا کہ یہ بیان ایسے لوگوں نے جاری کیا ہے جن کے ہاتھ شام میں سرگرم دہشت گردوں کی حمایت کرنے کی وجہ سے شام کے بے گناہ شہریوں کے خون سے رنگین ہیں۔ واضح ہے کہ خلیج فارس تعاون کونسل کے ممبر ملکوں کے سربراہوں نے بدھ کو اپنے اجلاس کے اختتامی بیان میں جو کویت میں ہوا کہا کہ شام کے موجودہ سیاسی نظام کو عبوری حکومت میں رول نہیں ملنا چاہیے۔ خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ملکوں نے یہ دعویٰ ایک ایسے وقت کیا ہے جب وہ اخلاقی، دینی اور انسانی اصولوں پر توجہ دیے بغیر ان دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہیں جو شام میں بدامنی پھیلا رہے ہیں اور عام شہریوں کا بے دردی کے ساتھ خون بہا رہے ہیں۔ شامی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ خلیج فارس تعاون کونسل کے سربراہ اجلاس کا یہ بیان اس بات کی علامت ہے کہ یہ حکومتیں منظم بین الاقوامی دہشت گردی کی بھرپور حمایت کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں عرب ذرائع نے خبر دی ہے کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دہشت گردوں کو کیمپوں میں دعوت دے کر ان کی ٹریننگ کی جا رہی ہے اور اس کے بعد انہیں شام بھیجا جا رہا ہے تاکہ وہ شامی عوام کا خون بہائیں۔ خلیج فارس تعاون کونسل کے بیان کے جواب میں شام کے قومی آشتی کے وزیر علی حیدر نے بھی دہشت گردوں کے لیے قطر، سعودی عرب اور ترکی جیسے ملکوں کی حمایت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ شام کے بحران کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دہشت گردی کا سنجیدگی اور بنیادی طریقے سے مقابلہ کیا جائے۔ شامی حکومت کے وزیر نے شام سے متعلق جنیوا دو اجلاس کے انعقاد اور اس بحران کے حل میں عالمی برادری کے کردار کی ادائیگی کے بارے میں کہا کہ اس سلسلے میں سفارتی اور سیاسی طریقہ سب سے بہترین راستہ ہے۔ شام کے بارے میں جنیوا دو اجلاس آئندہ 22 جنوری کو ہونے والا ہے۔ ایران اور روس کے وزرائے خارجہ نے بھی بدھ کو تہران میں اپنی مشترکہ پریس کانفرنس میں اس بات پر زور دیا کہ شام کا بحران صرف سیاسی طریقے سے ہی حل ہو سکتا ہے۔ اس درمیان واشنگٹن اور لندن میں بعض سرکاری ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے شام میں سرگرم دہشت گردوں کے لیے اپنی اسلحہ جاتی امداد روک دی ہے۔ تاہم برطانوی حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ اس فیصلے کا مطلب یہ نہیں کہ شامی حکومت کے مخالفین کے لیے لندن کی حمایت بھی کم ہو گئی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ خبری ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ مغربی ممالک بالواسطہ طور پر شام میں سرگرم دہشت گردوں کو ہتھیاروں کی سپلائی اور فراہمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔
یوکرین کی حزب اختلاف کے رہنماؤں نے صدر وکٹر یانکوویچ کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کو ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے۔ دارالحکومت کیف سے موصولہ خبروں کے مطابق حکومت مخالف رہنماؤں نے واضح کر دیا ہے کہ کابینہ کی تحلیل اور گرفتار شدہ مظاہرین کی رہائی تک وہ صدر کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کریں گے۔ صدر وکٹر یانکوویچ نے اپنی ذاتی ویب سائٹ پر لکھے گئے پیغام میں حزب اختلاف کی تمام جماعتوں، خاص طور سے مظاہرہ کرنے والوں کے نمائندوں کو بحران کے سیاسی حل کے لیے مذاکرات کی دعوت دی تھی۔ دریاسنا یورپی یونین اور امریکہ کے اعلیٰ عہدیداروں نے کیف میں حکومت اور حزب اختلاف کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے، تاہم صدر کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کو قبول کرنے پر مخالفین کو قائل نہیں کر سکے۔ حزب اختلاف کے رہنما الیگزینڈر تورشیف نے کہا ہے کہ حکومت مذاکرات کے بجائے ہمیں بند گلی میں دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یوکرین میں ہنگامے اور مظاہرے اس وقت شروع ہوئے جب حکومت نے یورپی یونین کے ساتھ اقتصادی تعاون کے معاہدے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تھائی لینڈ میں حکومت کے مخالفین وزیراعظم ہاؤس میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ وزیراعظم ینگ لک شینا واترا نے ملک کو موجودہ بحران سے نکالنے کے لیے اتوار کو ایک اجلاس بلایا ہے اور ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں، صحافیوں اور سول سوسائٹی کے اراکین سے اجلاس میں شرکت کی اپیل کی ہے۔
تھائی لینڈ میں حکومت کے مخالفین وزیراعظم ہاؤس میں داخل ہو گئے ہیں۔ حکومت کے مخالفین نے وزیراعظم سیکریٹریٹ کی بجلی کاٹ دی اور پولیس اہلکاروں کو حکم دیا کہ فوری طور پر عمارت سے نکل جائیں۔ بینکاک سے موصولہ رپورٹ کے مطابق صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر تمام دیگر سرکاری عمارتیں بھی خالی کرا لی گئی ہیں۔ مخالفین کا مطالبہ ہے کہ وزیراعظم ینگ لک شینا واترا فوری طور پر اقتدار سے الگ ہو جائیں اور حکومت عوامی کونسل کے حوالے کر دیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ وزیراعظم شینا واترا نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی ہے، قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کرانے کا اعلان بھی کر دیا ہے اور کہا ہے کہ عام انتخابات تک وہ اقتدار میں باقی رہیں گی۔ تھائی لینڈ کے وزیراعظم نے ملک کو موجودہ بحران سے نکالنے کے لیے اتوار کو ایک اجلاس بھی طلب کیا ہے اور ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں، دانشوروں، یونیورسٹی اساتذہ، صحافیوں اور سول سوسائٹی کے ارکان سے اپیل کی ہے کہ اجلاس میں شرکت کریں اور موجودہ بحران کے خاتمے کی راہ تلاش کریں۔ وزیراعظم ینگ لک شینا واترا نے اسی کے ساتھ کہا ہے کہ ملک میں فوجی بغاوت کا کوئی امکان نہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوج اچھی طرح جانتی ہے کہ بغاوت سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تھائی لینڈ کے وزیراعظم نے کہا کہ فوج کے سامنے فوجی بغاوتوں کے ناکام تجربات موجود ہیں۔ وزیراعظم ینگ لک شینا واترا نے یہ بیان ایسی حالت میں دیا ہے کہ تھائی لینڈ میں 1932 سے اب تک 18 فوجی بغاوتیں ہو چکی ہیں۔ ادھر وزیراعظم کے مخالفین نے فوج سے مطالبہ کیا ہے کہ میدان میں آئے اور حکومت کا تختہ الٹ دے، لیکن فوجی جنرلوں نے اب تک ان کے اس مطالبے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ مخالفین کا الزام ہے کہ موجودہ حکومت کا کنٹرول سابق وزیراعظم تھاکسین شینا واترا کے ہاتھ میں ہے، جو موجودہ وزیراعظم ینگ لک شینا واترا کے بھائی ہیں۔ موجودہ بحران تقریباً ایک ماہ قبل پارلیمنٹ سے عام معافی کا بل پاس ہونے کے بعد شروع ہوا۔ حکومت کے مخالفین کا کہنا ہے کہ اس بل کا اصل مقصد سابق وزیراعظم تھاکسین شینا واترا کی واپسی کی راہ ہموار کرنا ہے۔ 2006 میں ایک فوجی بغاوت میں تھاکسین شینا واترا کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا، جس کے بعد وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ پھر 2008 میں مالی بدعنوانی کے الزام میں ان کی غیر حاضری میں مقدمہ چلا کر سزا سنائی گئی تھی۔ عام معافی کے بل پر عمل درآمد کی صورت میں ان کی سزا بھی معاف ہو جائے گی اور وہ بلا خوف و جھجک ملک میں دوبارہ واپس آ سکیں گے۔
روس نے امریکہ کی ہر قسم کی مہم جوئی کے نتائج کے بابت سخت خبردار کیا ہے۔ روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریابکوف نے کہا کہ امریکہ کے برق رفتار حملوں کے سسٹم کی تیاری اور اس کو عملی شکل دیا جانا عالمی سطح پر بہت ہی خطرناک ہوگا۔ روس کے نائب وزیر خارجہ نے ماسکو سے شائع ہونے والے اخبار کامرسنٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ بیلسٹک میزائل جنگوں میں استعمال کے لیے تیار ہو گئے تو پھر ایسے راستے کا انتخاب کیا جائے گا جن میں مسلح جنگوں کا امکان بڑھ جائے گا، جن کے نتائج انتہائی خطرناک ہوں گے۔ روس کے نائب وزیر خارجہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ بیلسٹک میزائلوں کی توسیع سے عالمی سطح پر اسٹریٹجک توازن متاثر ہوگا، کہا کہ اس قسم کے سسٹم کا بغور جائزہ لینے کی ضرورت ہے تاکہ روس کی سلامتی پر ان کے کتنے اثرات مرتب ہوں گے اس کا اندازہ لگایا جا سکے۔ روس کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ ہتھیاروں کے کنٹرول کے سلسلے میں ہر بحث میں امریکہ کا جدید سسٹم پر عالمی سطح پر یقیناً زیر بحث آنا چاہیے۔ اور ناظرین، آخر میں خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر پیش خدمت ہیں۔ ایران اور 5+1 کے ماہرین کے درمیان ویانا اجلاس میں پیش رفت، مذاکرات جمعرات کو بھی جاری رکھنے کا فیصلہ۔ کرملن ہاؤس میں روس کے صدر کا سالانہ خطاب، ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے حق کی ضمانت دیے جانے پر زور۔ امریکی مسلح 5 کے سربراہ کا دورہ افغانستان اور کابل میں امریکی سفارت خانے کے قریب بم کا دھماکہ۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔